السلام علیکم. آج پیر ہے، مئی کی 22 تاریخ، پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ اس وقت تک کوئی بامانی مذاکرات نہیں ہو سکتے جب تک نئی دہلی بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا 5 اگست 2019 کا اختتام واپس نہیں لیتا. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں وائس آف امریکہ سے ایک خصوصی انٹرویو میں بلاول بھٹو نے کہا کہ بھارت ایک متنازع علاقے میں G20 ممالک کی کانفرنس کی میزبانی کر کے صرف ایک کثیر القومی پلیٹ فارم کی صدارت کو ان کے بقول غلط استعمال کر رہا ہے، بلکہ وہ یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالات معمول پر ہیں. ان کے بقول ایک متنازع علاقے میں G20 کانفرنس منعقد کر کے بھارت نے مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی طور پر اجاگر کیا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ کے بیان پر تاحال نئی دہلی کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن بھارت جموں کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتے ہوئے پاکستان کے موقف کو مسترد کرتا آ رہا ہے. تفصیلی انٹرویو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ کے لیے موجود ہے. ادھر 20 عالمی معیشتوں کی تنظیم G20 کے سیاحت سے متعلق ورکنگ گروپ کا 6 روزہ اجلاس پیر کو سری نگر میں شروع ہو گیا. اس موقع پر سری نگر اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے کئی دوسرے حساس علاقوں میں غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں. چین اور ترکی اس اجلاس میں شرکت سے پہلے ہی معذرت کر چکے ہیں، جبکہ سعودی عرب اور مصر نے بھی اب تک شرکت کی تصدیق نہیں کی ہے. پاکستان اور چین نے سری نگر میں G20 کی تقریبات کے انعقاد پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ جموں کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے. پاکستان کے اس اعتراض پر کہ جموں کشمیر چونکہ ایک متنازع علاقہ ہے، اس لیے نئی دہلی وہاں ان تقریبات کا اہتمام کر کے اقوام متحدہ کی کشمیر پر قراردادوں، عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے، بھارت نے جواب میں کہا تھا کہ G20 کے اجلاس پورے ملک میں ہو رہے ہیں، اس لیے جموں کشمیر اور لداخ میں ان کا انعقاد کوئی انہونی بات نہیں ہے، بلکہ قدرتی امر ہے، کیونکہ اس کے بقول یہ پورا خطہ بھارت کا ایک اٹوٹ اور ناقابل تنسیق حصہ ہے. بھارتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ اس ایونٹ سے جموں کشمیر میں سیاحت کو فروغ حاصل ہوگا، بیرونی سرمایہ کاری بڑھے گی اور مقامی دستکاریوں اور دیگر مصنوعات کی G20 ملکوں کو برآمدات میں اضافہ ہوگا. عالمی معیشتوں کے اتحاد G20 کا سربراہ اجلاس رواں سال کے ستمبر میں بھارت کی میزبانی میں نئی دہلی میں منعقد ہوگا، لیکن بھارت اس سے قبل ہی گروپ کے صدر کی حیثیت سے ملک کے مختلف حصوں میں G20 کے پروگراموں اور تقریبات کا انعقاد کر رہا ہے. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ گروپ 20 کی صدارت بھارت کے لیے بہت اہم ہے، اور یہ اس لیے بھی ایک موقع ہے کہ وہ عالمی امور میں اپنے قائدانہ کردار کا مظاہرہ کر سکے. پاکستان تحریک انصاف PTI نے آرٹیکل 245 کے تحت وفاقی حکومت کی جانب سے بلائے جانے کے اقدام کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. وائس آف امریکہ کے نمائندے عاصم علی رانا کے مطابق PTI کی جانب سے پیر کو عدالت عظمیٰ میں درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن کو غیر قانونی قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے مبینہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے جوڈیشل کمیشن کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے. PTI کی جانب سے وکیل سینیٹر بابر آبان نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی. درخواست موقف اختیار کیا گیا کہ سپریم کورٹ کسی بھی جج کے خلاف کاروائی کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کا فورم موجود ہے. دوسری جانب پاکستان میں حال ہی میں سامنے آنے والی مبینہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے قائم کیے گئے کمیشن نے کاروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ پیر کو سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سربراہی میں بننے والے کمیشن نے آڈیو لیکس تحقیقات کا آغاز کیا۔ جوڈیشل کمیشن نے کاروائی پبلک کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں نامعلوم عسکریت پسندوں نے ایک ہی وقت اور ایک ہی علاقے میں قائم لڑکیوں کے دو اسکولوں کو بارودی مواد سے تباہ کر دیا ہے۔ شمالی وزیرستان کے سول اور پولیس حکام نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ تحصیل میر علی کے حسو خیل اور موسکی گاؤں کے گرلز مڈل اسکولوں کو اتوار کی رات بارودی مواد سے تباہ کر دیا گیا اور پولیس نے انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ تاہم ابھی تک نہ تو کسی قسم کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور نہ ہی کسی فرد یا گروہ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یونیسیف افغانستان میں کمیونٹی پر مبنی 17,600 تعلیمی کلاسوں کی حمایت کرتا ہے جہاں پورے ملک سے ان میں 5,00,000 سے زیادہ لڑکیاں اور لڑکے موجود ہیں اور لڑکیوں اور لڑکوں کو بلا معاوضہ تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ ان میں سے بہت سی لڑکیوں کے لیے کمیونٹی پر مبنی کلاسز ہی وہ واحد راستہ ہیں جب ہاں وہ اسکول جا سکتی ہیں۔ چیف فیلڈ آفیسر سینٹرل ریجن این کنڈراچوک کا کہنا تھا کہ ہمارے عطیہ دہندگان کے تعاون سے یونیسیف ملک بھر میں کمیونٹی بیسڈ ایجوکیشن کلاسز میں 21,000 تک توسیع کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید 1,00,000 بچے اسکول جا سکیں گے اور ہزاروں لڑکیوں کو تعلیم کے حقوق حاصل ہو سکیں گے۔ اقوام متحدہ نے رپورٹ کیا ہے کہ افغانستان میں سن 2022 میں بارودی سرنگوں، جنگ کی دھماکہ خیز باقیات اور دیسی ساختہ آلات کے نتیجے میں 700 سے زائد بچے ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور ایوان نمائندگان کے اسپیکر کیون میکارتھی ایک ایسے اہم وقت میں وائٹ ہاؤس میں ملاقات کرنے والے ہیں جب واشنگٹن بجٹ پر سمجھوتا کرنے اور ڈیفالٹ کو روکنے کے لیے قرض لینے کی حد کو بروقت بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ ڈیموکریٹک صدر اور نئے ریپبلکن اسپیکر کے درمیان پیر کی سپہر ہونے والی ملاقات اہم ہوگی کیونکہ وہ قرضوں کے بڑھتے ہوئے بحران کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ایک اہم پیش رفت میں بائیڈن اور میکارتھی نے اتوار کو فون پر اس وقت بات کی تھی جب صدر بائیڈن جاپان میں G7 کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد ایئر فورس ون پر وطن واپس روانہ ہو رہے تھے۔ یوکرینی حکام نے پیر کے روز بتایا ہے کہ روسی افواج نے ڈنیپرو پیٹروس کے علاقے میں میزائل اور ڈرون سے رات بھر حملے کیے جس سے عمارتوں کو نقصان پہنچا اور کم از کم 8 افراد زخمی ہو گئے۔ گورنر سریہی لیسک نے ٹیلی گرام پر ایک پوسٹ میں کہا کہ نقصان کے اہداف میں رہائشی عمارتیں اور گاڑیاں شامل ہیں۔ یوکرین کی فضائیہ نے ٹیلی گرام میسجنگ ایپ پر بھی پوسٹ کیا کہ روسی حملے میں 16 میزائل اور ایران کے ساختہ 20 شاہد ڈرونز شامل تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کے فضائی دفاع نے 4 کروز میزائلوں اور 20 ڈرونز کو مار گرایا۔ یوکرین کی ریاستی نیوکلیئر پاور آپریٹر نے پیر کو کہا کہ زاپورژیا نیوکلیئر پاور پلانٹ کو بیرونی بجلی فراہم کرنے والی ہائی ٹینشن لائن کو روسی گولہ باری نے نشانہ بنایا۔ یہ پلانٹ یورپ کا سب سے بڑا جوہری پاور پلانٹ ہے اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے مسلسل تنازعات کے دوران وہاں حفاظت اور سلامتی کے خطرات کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی نے پیر کو ٹویٹ کیا کہ جوہری حفاظت کی صورتحال انتہائی کمزور ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اب اس پلانٹ کی حفاظت کے لیے متفق ہونا پڑے گا، یہ صورتحال جاری نہیں رہ سکتی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اتوار کو جاپان کے شہر ہیروشیما میں G7 سربراہی اجلاس کے اختتام پر کہا کہ روسی افواج کے ہاتھوں یوکرین کے شہر باخموت پر حملہ دوسری جنگ عظیم میں ہیروشیما پر بمباری کی یاد دلاتا ہے۔ زیلنسکی نے اتوار کو روس کے اس دعوے کو مسترد کیا کہ اس نے باخمود پر قبضہ کر لیا ہے۔ ہفتے کے روز روس نے کہا تھا کہ اس نے 9 ماہ کی لڑائی کے بعد باخمود پر قبضہ کر لیا ہے۔ ہیروشیما میں G7 کی ایک نیوز کانفرنس میں اتوار کو امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ مغربی اتحادی یوکرین کے لیے اپنی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بائیڈن نے کہا کہ بڑی طاقتیں روسی جارحیت کے خلاف یوکرین کے پیچھے متحد رہیں گی۔ انہوں نے اتوار کو یوکرین کے لیے فوجی امداد کے $375 ملین کے نئے پیکج کا بھی اعلان کیا۔ G7 سربراہی اجلاس کے موقع پر یوکرینی رہنما سے ملاقات کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ فوجی امدادی پیکج میں گولہ بارود، توپ خانہ، بختر بند گاڑیاں اور تربیت شامل ہے۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرین کو F-16 طیاروں کی فراہمی سے نیٹو کے کردار پر سوال کھڑے ہو گئے ہیں۔ روس کے سینئر سفارتی حکام نے صدر بائیڈن کے جمعے کو دیے گئے اس بیان پر رد عمل ظاہر کیا جس میں انہوں نے یوکرینی پائلٹس کو F-16 طیاروں کی تربیت دینے کے پروگرام کا اعلان کیا تھا۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے صدر بائیڈن کو یقین دہانی کرائی تھی کہ F-16 طیارے روسی حدود میں استعمال نہیں ہوں گے، لیکن روس کے نائب وزیر خارجہ اور امریکہ میں روس کے سفیر نے امریکہ کے اس پروگرام کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اسرائیل کی فورسز کی مغربی کنارے میں کاروائی میں 3 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اسرائیل کی فوج نے اتوار اور پیر کے درمیانی شب مغربی کنارے کے علاقے نابلوس میں کاروائی کی، جس میں 32 سالہ ابو زیتون، 30 سالہ ابو رساق اور 24 سالہ عبداللہ ابو حمدان نشانہ بنے۔ فلسطینی وزارت صحت نے بھی 3 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی فوج کی جانب سے اس کاروائی پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کی جماعت الفتح پارٹی کے عسکری ونگ الاقصا شہداء بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز کی کاروائی میں نشانہ بننے والے 3 افراد اس کے جنگجو تھے۔ سوڈان کی فوج نے پیر کے روز دارالحکومت خرطوم میں فضائی حملہ کیا۔ فوج نے اتوار کی شام کو بھی فضائی حملے کیے۔ عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورسز کے موبائل یونٹس کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا جو 15 اپریل کو 2 فوجی دھڑوں کے درمیان تنازعہ شروع ہونے کے بعد سے دارالحکومت کے رہائشی علاقوں میں کام کر رہے ہیں۔ متحرک فریقوں نے کہا ہے کہ وہ مقامی وقت کے مطابق رات 9:45 پر شروع ہونے والی جنگ بندی کی پابندی کریں گے۔ یہ پہلی جنگ بندی ہے جس پر باضابطہ طور پر مذاکرات کے بعد اتفاق کیا گیا ہے۔ جنگ بندی کے معاہدے میں فوج اور RSF کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اور امریکہ کے نمائندوں پر مشتمل نگرانی کا طریقہ کار بھی شامل ہے۔ اس معاہدے نے جنگ میں وقفے کی امیدیں پیدا کر دی ہیں، جس دوران تقریباً 1.1 ملین لوگ بے گھر ہوئے ہیں، جن میں 2.5 لاکھ سے زیادہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پڑوسی ممالک میں چلے گئے تھے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بلٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فردن فردن مشکور ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرامین قذافی بابر اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔